الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عمرہ تربیتی اجتماع الحمدللہ عز و جل حرمین طیبین کی حاضری ہر عاشق رسول کا خواب ہوا کرتی ہے. کون سی ایسی آنکھ ہے جو اس در پر جانے کو نہ تڑپتی ہو؟ کون سا ایسا دل ہے جو وہاں جانے کو نہ مچلتا ہو؟ ماشاءاللہ اس وقت دنیا بھر سے عاشقان رسول سوئے حرمین پہنچے ہوئے ہیں، پہنچ رہے ہیں. مجلس حج و عمرہ، اس کے تحت یہ طے کیا گیا کہ ایک عمرہ تربیتی اجتماع کیا جائے تاکہ جو زائرین پہنچ چکے ہیں حرمین طیبین میں موجود ہیں اور جو یہاں سے جا رہے ہیں، کچھ مہینوں بعد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے اور ان کو عمرے کا صحیح طریقہ بتایا جائے. نارملی جب کسی کو عمرے پہ جانا ہوتا ہے تو ہم اس میں یہ تو طے کر لیتے ہیں کہ ٹکٹ کون سی ایئر لائن کا لینا ہے، ہوٹل کون سا کروانا ہے، پیکج کون سا لینا ہے، واپسی کی ٹکٹ کون سی ہوگی، پھر وہاں کون کون سی چیزیں خریدنی ہیں، اس کی معلومات بھی ہم اپنے قریبی ساتھیوں سے لے لیتے ہیں. مگر وہاں جا کر جو مناسک، جو افعال، جو عبادتیں کرنی ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس کے فرائض و واجبات کیا ہیں، ان میں کون سی چیزیں حرام ہیں، کیا کرنا مکروہ ہے، احرام پہننا کیسے ہے، نیت کرنی کس طرح ہے، اور پھر طواف اور سعی کے مرحلے کس طرح پورے ہوں گے. یقیناً حرمین طیبین کا سفر بڑا نرالا سفر ہے. زندگی میں ساری دنیا گھومتے رہیے مگر وہ کیفیت، وہ جذبات، وہ عقیدت جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے سفر میں پیدا ہوتی ہے، جو شوق اور جو لگن کا عالم ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی اور سفر میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، ایک مقام کو ایک بار دیکھ لیں جی بھر جاتا ہے. بہت اچھا لگا، دو بار دیکھ لیں گے، تیسری بار آپ کہیں گے ارے وہ جگہ تو دیکھ لی، اب کتنی بار جانا ہے. مگر خدا کی قسم، ہزار بار کعبہ دیکھ لیں، ہزار بار گنبد خضرا دیکھ لیں، جی نہیں بھرتا. بلکہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. آئیے مزید آپ کا شوق بڑھے. دیکھو مکہ پاک جا رہے ہو، مدینہ طیبہ جا رہے ہو، یہ نصیب والوں کو موقع ملتا ہے. اسے ایک عام سفر نہ سمجھنا، بڑا نازک سفر ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. چاہے مکہ پاک کی سرزمین ہو، چاہے مدینہ طیبہ کا مبارک شہر ہو، با ادب رہیے گا، با ذوق رہیے گا، سر جھکائے رہیے گا، بلکہ یہ تصور جمائے رکھیے گا کہ میں کب آنے کے قابل تھا. دیکھو ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہماری خطائیں اتنی ہیں، ارے ہم بھی اپنے گھر اسے بلاتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہو، ہمارا فرما بردار ہو، اپنے دشمن کو، اپنے نافرمان کو، ہمارے سامنے حکم عدولی کرنے والے کو ہم گھر کا مہمان نہیں بناتے. مگر کرم تو دیکھو کہ زمانے کا مجرم ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اور اسے مکے بلایا جا رہا، اسے آقا اپنے در بلا رہے ہیں. یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے. آئیے مزید آپ کا شوق بڑھے، کچھ مکہ مکرمہ کے فضائل سن لیجئے تاکہ مزید آپ کا شوق بڑھتا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس مبارک شہر میں پیدا ہوئے وہ مکہ مکرمہ ہے، میرے آقا کی جائے ولادت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز بھی یہیں سے فرمایا، یہیں کعبہ مشرفہ ہے. سوچو تو صحیح، کعبہ وہاں ہے، دنیا میں طواف اگر کہیں ہو سکتا ہے تو فقط مکہ مکرمہ ہے. ساری دنیا میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو ڈائریکشن ہے, جو قبلہ ہے ہمارا, ہم سمت معلوم کرتے ہیں. ارے نماز کی شرط ہے استقبال قبلہ, جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو ہم اسی کعبے پر پہنچ گئے. وہ کعبہ وہاں ہے, مسجد الحرام شریف بھی وہاں ہے, جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. آب زمزم کا کنواں, حجر اسود, مقام ابراہیم, صفا و مروہ, میقات, یہ سب وہی ہے. اور میقات کے باہر سے آنے والے احرام کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے. ارے اہم ترین فرائض میں سے جو فرض حج ہے وہ بھی مکے ہی میں تو ادا ہوتا ہے. دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے وہاں حاضر ہوتے ہیں. جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے وہ امن پانے والا ہوگا, اور جو دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کر لے, احادیث کے مفہوم کے مطابق اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے. کیسا شہر ہے کہ جس کی گرمی پر صبر کر لو تو جہنم کی آگ سے دوری کا مژدہ ہے. یہاں غار حرا ہے, جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. یہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں. جی ہاں, مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعا ملی ہے کہ ساری دنیا میں جو پھل آپ کو کہیں نہ ملے گا آپ کو مکہ مکرمہ میں وہ پھل مل جائے گا. سبحان اللہ, میرے آقا کے دو عظیم معجزات, معراج النبی, سبحان اللہ, میرے آقا جو معراج کو تشریف لے گئے وہ مقام, وہ جگہ بھی مکہ مکرمہ ہی میں ہے جہاں سے میرے آقا تشریف لے گئے. اور چاند کے دو ٹکڑے جو میرے آقا نے شک کے قمر فرمایا تھا وہ بھی مکہ مکرمہ ہی سے فرمایا. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس یہی واقع ہے. سبحان اللہ, یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال, جی ہاں 63 سال عمر مبارکہ ہے, اس میں سے 53 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں جا بجا یادگاریں ہیں, میرے آقا کے قدم کے نشان ہوں گے. اے مکے جانے والو, با ادب ہو کر جانا, یاد رہے مکہ پاک کی ایک نیکی جو ہے وہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. اب غور کیجئے, یہاں پاکستان میں, ہندوستان میں, جو مجھے جہاں سن رہے ہیں, جو اس وقت مکے میں نہیں ہیں, آپ ایک نیکی کریں مکے اور مدینہ شریف کے علاوہ, آپ کو 1 نیکی کا ثواب, اور جو مکہ مکرمہ میں 1 نیکی کرے اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ہم نے, آپ نے کہا سبحان اللہ, دیکھو یہاں ایک بار سبحان اللہ کہہ رہے ہو, جب مکہ پاک جا کر کہو گے 1,00,000 بار کہنے کا ثواب ملے گا. آپ سوچو کتنی نیکیاں کرنی ہیں وہاں جا کر, کیا وہاں بھی فضول باتیں کریں گے, وہاں بھی شاپنگ میں, ہوٹلوں میں, گھومنے پھرنے میں ٹائم ضائع کریں گے؟ ارے وہاں تو ایک ایک لمحہ اس کو کیش کیجئے گا, ذکر میں, درود پاک میں, لبیک میں, تلاوت قرآن پاک میں, بس کسی طرح, بس یہ جو دن ملے ہیں, یاد رکھیں جو دن ہے نا یہ بہت جلدی گزر جاتے ہیں, یہ جو یادیں رہ جاتی ہیں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے دن بڑی جلدی گزر جائیں گے. اب جو دن ملے ہیں بس خوب ذکر و اذکار, خوب تلاوت, خوب طواف. سبحان اللہ, طواف وہ عبادت ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی. ہمیں خوب طواف کرنا چاہیے, اور طواف کے فضائل, سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیت اللہ شریف کے طواف کے ساتھ پھیرے کرے اور اس میں کوئی بےہودہ بات نہ کرے, لغو بات نہ کرے, تو یہ غلام آزاد کرنے کے لیے برابر ہے. یعنی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. سبحان اللہ, اسی طرح سبحان اللہ, دیکھو وہاں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے, فضول باتیں نہیں, زیادہ سے زیادہ حرم پاک میں وقت گزارنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے. جو فقط کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں ان پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو حرم پاک میں وقت گزارنا, فالتو گھومنے پھرنے کی بجائے جتنا ہو سکے کعبہ کو شریف کا کبھی دیدار کرتے رہیں, کبھی نفل پڑھتے رہیں. اور طواف, سبحان اللہ, جس طرح میں نے عرض کیا کہ طواف دنیا میں آپ کہیں اور نہیں کر سکتے. دیکھو یہاں آ کر آپ بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں, مگر طواف فقط وہیں ہوگا. تھکن لگے گی, ہیں سستی چڑھے گی, مگر کوشش کریں ایٹ لیسٹ کوشش کریں جو وہاں موجود مجھے اسلائی بھائی سن رہے ہیں اور جو یہاں سے عمرے پر جا رہے ہیں، کم از کم 50 مرتبہ طواف کر لیں. 50 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، اپنے سفر میں ٹارگٹ بنا لیں کہ 50 طواف کرنے ہیں. اس کی فضیلت سن لیجئے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب بتاؤ ایسی فضیلت، پھر بھی سستیاں کرے. تو یہ کام ہے کرنے والے، وہاں جا کر بس لگ جائیں، عبادت میں لگ جائیں، گرمیاں ہوں تو بھی نہ گھبرائیں. سبحان اللہ، اس کی بھی فضیلت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا، نہ کسی کو ایزا دی یعنی تکلیف دی، اور ہر چکر پر، ہر پھیرے پر استلام کیا، تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ محو ہوں گے اور 70,000 درجے بلند ہوں گے. تو ڈھونڈ کر کم از کم ایک بار اپنے اس سفر میں بھی اور آئندہ بھی جب جائیں تو دھوپ میں بھی انشاءاللہ ایک طواف کریں گے، انشاءاللہ زیادہ کریں سبحان اللہ. اور پھر بارش میں طواف مل جائے، اللہ 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 کیا بات ہے، مکے کی بارش کی بھی کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس نے برسات میں طواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ 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 کیا شہر ہے. گرمی پر فضیلت، صبر پر فضیلت، بارش پر فضیلت، دیکھے کعبے کو تو فضیلت، وہاں بیٹھ جائے تو رحمت. ارے نصیب والے جاتے ہیں، جو جا رہے ہیں دیکھو ہمیں دعا میں مت بھولنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو یہاں تڑپ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی خوب دعائیں کیجئے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عمرہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اب آئیے عمرے کا طریقہ، عمرے کی بات چل رہی ہے. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خوبصورت فرمان ہے. فرماتے ہیں، جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عمرے سے عمرہ، یعنی کسی نے پہلے عمرہ کیا پھر دوبارہ عمرہ کیا، تو عمرے سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. سبحان اللہ، تو عمرہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے. تو بہرحال اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے سامان کو چیک کر لیجئے. سامان کی چند احتیاطیں بتا دیتا ہوں کہ سامان میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے سامان میں، آپ نے ان دنوں چونکہ ٹھنڈا موسم ہے، موسم دیکھ کر جائیے، معلومات کر کے جائیے. ان دنوں چونکہ ماشاءاللہ سردیاں ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ گرم کپڑے ہونے چاہیے. یاد رہے کہ مدینہ منورہ جو ہے ماشاءاللہ وہاں کی سردی بڑی پیاری ہوتی ہے، بہت مدینہ مدینہ سردی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس ٹھیک گرم کپڑے ہونے چاہیے، آپ کے پاس موزے ہونے چاہیے، سویٹر لے لیجئے اندر پہننے کے لیے. اسلامی بہنیں بھی اپنے لیے اگر جا رہی ہیں تو گرم لباس ضرور لے کر جائیں، ایک بات. دوسرا یہ کہ احرام جو ہے وہ دو لے لیجئے، یعنی ایک تولیے کا لے لیجئے گا اور ایک لٹھے کا احرام لے لیں. جب تولیے اور لٹھے کا آپ کا ایک ایک احرام ہوگا تو اب یہ دو سیٹ بن جائیں گے. تہبند جو ہے جو آپ اپنے نیچے باندھیں گے وہ لٹھے کا ہو اور اوپر تولیے کا احرام لے لیں، اس کے دو فائدے ہیں. ان دنوں سردیاں ہیں، آپ کو انشاءاللہ اگر موٹا تولیہ ہوگا تو تھوڑا سا سردی سے بھی بچاؤ ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو تولیے کا احرام ہوتا ہے وہ بار بار سلپ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، بار بار سلپ نہیں ہوگا، آپ کو رکوع میں، سجدے میں، نماز میں تکلیف نہیں ہوگی. تو تولیے کا احرام اوپر کے لیے ٹھیک ہے. اگر آپ تہبند بھی تولیے کی باندھیں تو حرج نہیں ہے، لیکن تہبند جو ہے وہ کاٹن کی، لٹھے کی آسان رہتی ہے. تولیہ جو ہے چونکہ جسم کے جب قریب آپ باندھیں گے، ایک تو کافی وہ موٹا سا ہو جائے گا، دوسرا اس سے بعض اوقات لوگوں کو خراش، ریشز جس کو کہتے ہیں، تولیے کی رگڑ سے پڑ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تولیہ اوپر لے لیں، لٹھا نیچے لے لیں. لیکن اگر کوئی پورا لٹھے کا احرام پہنتا ہے تو بھی حرج نہیں، کوئی پورا تولیے کا پہنتا ہے جب بھی حرج نہیں. احرام لینے سے پہلے ایک احتیاط یہ دیکھ لیں کہ احرام لیتے وقت وہیں چیک کر لیں. بعض اسلام میں بڑے لمبے قد والے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے قد والے ہوتے ہیں، بعض تھوڑا سا ہیلدی ہوتے ہیں، تھوڑی جسم بڑا ہوتا ہے. اب احرام تو لے لیا، چیک کیا نہیں، جس دن ایئرپورٹ جانے لگے اس دن احرام کھولا، ارے بھائی میرا قد تو لمبا، احرام چھوٹا ہو گیا، میرا جسم بڑا ہے لیکن احرام مجھے چھوٹا ہو گیا. تو چیک پہلے کر لیں. بعض لوگ جس دن ایئرپورٹ جانا اس دن کھولتے ہیں، یہ نہ کریں، چیک اسی وقت کر لیں. اچھا، کچھ احرام پر کلف لگا ہوا ہوتا ہے، یہ میں تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں گے، یاد رکھیں گے، آپ کو فائدہ دے گا. کچھ احرام پر کلف لگا ہوتا ہے. اب کلف والا احرام اگر آپ خاص طور پہ تولیے پر کلف لگا ہوا وہ پہنیں گے، آپ کو بڑی تکلیف ہوگی کیونکہ رگڑ کھائے گا وہ. تو چیک کر لیں آپ پہن کر بھی اپنے گھر میں، ایک دو بار احرام ویسے ہی پہن لیں، کپڑوں کے بغیر جس طرح احرام باندھا جاتا ہے اس طرح پہنیں، تاکہ دیکھے مجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی. اگر وہ کڑک فیل ہو رہا ہے, مشکل ہو رہی ہے, تو اس کو دھو لیں, وہ نرم ہو جائے گا, آپ کو پہننا آسان رہے گا. بالکل اسی طرح احرام یہ بھی دیکھ لے کپڑا جو ہے وہ موٹا ہو, اچھا کپڑا ہو, یعنی اتنا پتلا نہ ہو کہ آپ کا جسم ہی نظر آ رہا ہے. بعض اوقات چند پیسوں کی خاطر بےچارے احرام بیچنے والے بڑا, جس کو آپ کہیں کہ نرم کپڑا صحیح نہیں ہوتا, وہ احرام دے دیتے ہیں اور اس سے پھر پھٹ جاتا ہے احرام. تو یہ چند چیزیں احرام لیتے وقت چیک کر لیں. اور اس سفر میں دو اہم اور بڑی چیزیں احرام کے ساتھ ساتھ آپ کا بیلٹ, میں انشاءاللہ ابھی بیلٹ وغیرہ بھی آپ کو دکھاؤں گا, یا احرام اور بیلٹ پڑا ہوا بھی ہے, ایسا بیلٹ لیں جس میں آپ کا پاسپورٹ وغیرہ بھی آ جائے, آپ کے سفر کے سامان بھی آ جائے, اور آپ اس میں سفر کی ضروری چیزیں جو ہیں وہ رکھ سکیں, اور وہ سافٹ بیلٹ ہو, آسانی سے آپ اسے باندھ سکیں. یہ دکانوں پر مل جائے گا انشاءاللہ, ابھی میں آپ کو بیلٹ بھی دکھا دوں گا. اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے, آپ کا بیگ, یاد رکھیں جو سفری بیگ ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے. بعض اوقات بیگ اسلامی بھائی چھوٹا سا لے لیتے ہیں, سامان اس میں زیادہ ڈال دیتے ہیں, اور وہ مضبوط بھی نہیں ہوتا. یہ تین دن کا مدنی قافلہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا, اس میں آپ کو کئی بار سفر کرنا ہے. اور آپ یوں سمجھ لیں, ایسا بیگ لے کر مجھے جانا ہے, اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. یہ سفر کر کر کے آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ اگر پورا بھرا ہوا بیگ کوئی اٹھا کے 12 بار پھینکے, کم از کم 12 بار, تو وہ بیگ زندہ رہے گا, سلامت رہے گا. تو ایسا بیگ لینا ہے, اور واقعی پھینکا جاتا ہے, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, ہم نے خود نظارے دیکھے ہیں. یہ جب آپ جہاز میں بیگ دیں گے نا, آپ سے تو بڑی محبت سے وہ بیلٹ پہ جا رہا ہوگا, جب آگے جائے گا تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح اٹھا کے وہ جہاز میں پھینکتے ہیں, جہاز سے اٹھا کے پھر بیلٹ پر پھینکتے ہیں, بیلٹ سے اٹھا کے پھر یہاں پھینکیں گے. یہ کم از کم 12 بار پھینکا جائے گا, آپ سمجھ لیں. اب 12 بار آپ کا بیگ پھینکا جائے گا تو بیگ پورا ملے گا یا ٹوٹا پھوٹا ملے گا؟ تو کیسا بیگ ہونا چاہیے؟ تو اچھا مضبوط بیگ ہوگا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ورنہ کسی کی زپ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, کوئی بےچارا ہینڈل نکلا ہوا ہوتا ہے, وہ حاجی اسی بیگ میں پریشان. اچھا ایک بات دوسری, یہ ہر سفر کے لیے آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے بیگ میں سانس لینے کی جگہ چھوڑا کریں. کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے بیگ پہ بیٹھ کے بیگ کو بند کرتے ہیں, اتنا بھرتے ہیں. تو یہ نہ کیا کریں, اتنا بیگ بھر دیں گے, اتنا بھر دیں گے, زپ ہی بند نہیں ہو رہی. اب وہ ایک بار 4 بندے مل کے بند تو کر دیں گے, لیکن جب یہ بیگ کہیں پھکے گا نا تو سب سے پہلے پھٹ جائے گا. تو بیگ میں ہوا کی جگہ تھوڑی, یعنی 70% بیگ بھرنے کی عادت ڈالے, دو لے لے بیگ, مسئلہ نہیں ہے. اپنی ایئر لائن سے چیک کر لے کہ آپ کا کتنا کے جی الاؤ ہے. عموماً انٹرنیشنل ٹریول میں 30 کلو ہوتا ہے, مگر کچھ ایئر لائن 20 کلو بھی دیتی ہیں, ان سے معلومات کر لی جائے اور اس حساب سے اپنا سامان تیار کریں. تو یہ چند احتیاطیں ہیں. اہم ترین چیز جو آپ کو حرمین طیبین کے سفر میں بہت کام آئے گی وہ ہے چپل, دو پٹی کے چپل جس کو کہتے ہیں, ہوائی چپل جسے کہتے ہیں. یہ چپل جو ہے یہ آپ نے ضرور لینے ہیں. یاد رہے احرام کی حالت میں ایسے چپل نہیں پہن سکتے, موزے نہیں پہن سکتے جس سے آپ کا پیر کی جو اوپر کی ہڈی ہے وہ چھپ جائے. تو صرف دو پٹی کے جو ہوائی چپل کہلاتے ہیں وہ لیں, لیکن وہ اچھے چپل لیں, یاد رکھیے. اس میں کنجوسی مت کرنا, تھوڑے مہنگے لے لیجئے گا, کیونکہ چپل نے جس کو کاٹ لیا نا, خیر یہ تو عمرہ ہے, کم چلنا پڑتا ہے, مگر حج کے اندر اور عمرے میں بھی بہرحال بہت چلنا پڑے گا آپ کو, ہوٹل سے مکہ شریف اپنے حرم تک آنا واپس جانا. تو یہ اگر چپل نے آپ کو کاٹ لیا اور اس نے زخم کر دیا, کیونکہ وہاں کام ہی چلنے کا, ابھی تو سنا 50 طواف کرنے, اب آپ نے کہا جناب وہ چپل نے کاٹ لیا, نشان پڑ گیا, پیر میں چلا ہی نہیں جا رہا, اب پتا چلا 100 روپے بچانے کے چکر میں میرے طواف ہی رہ گئے. تو چپل اچھی کوالٹی کا لیں, سافٹ لیں, اور اس چپل کو یہاں پہن کر چلنا شروع کر دیں, جو چپل وہاں نہ پہنے. یہ بھی غلطی کرتے ہیں آجی کہ وہ چپل سنبھال کے تھیلی میں ڈال کے دکان سے لیا, گھر میں رکھ لیا, اب جب جانا اس دن نکالا, اب اس دن پہنا تو اس نے کاٹنا شروع کر دیا, اب پریشان, اب وہاں ملے گا ریالوں میں. تو یہاں چپل اچھی کوالٹی کا لیں, اچھی کمپنی کا لیں, اور پہن کر چلنا شروع کر دیں اپنے گھر میں, اور جتنا چلیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ یہاں نہیں کاٹ رہا, تو پھر ٹھیک ہے. ایک اور مشورہ کہ آپ چلتے ہیں کہ نہیں, یہ خود چیک کر لیں. ہمارے شہر والے لوگ تو تھوڑی دیر بھی جانا ہوتا ہے اسکوٹر پہ جاتے ہیں, وہاں بہت چلنا ہے, اگر چلنے کی عادت نہیں تو وہاں تھک جائیں گے. تو بہتر یہ کہ جس کا سفر ہو وہ 15-20 دن پہلے یہاں خوب چلے, اچھی نیت کے ساتھ تسبیح ہاتھ میں لے کر, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, گھنٹہ. یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ کو کتابوں میں کم ملیں گی, تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. اگر ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سفر جو ہے وہ خیر و عافیت سے پورا ہو جائے گا. اب احرام کب باندھنا ہے, ٹھیک ہے, احرام شہر والوں کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وہ احرام باندھنا اور اس کی تہبند باندھنا, کیونکہ ہماری عادت نہیں ہوتی اور اسلامی بھائی بڑے کنفیوز رہتے ہیں. اب یاد رکھیں, جتنا اچھا احرام ہم باندھ لیں گے اتنا زبردست طریقے سے سفر ہوگا, ورنہ سارا سفر جو ہے احرام کی ٹینشن میں گزر جاتا ہے, وہ ادھر سے پکڑ رہا ہوتا ہے, وہ ادھر سے پکڑ رہا ہوتا ہے, بار بار چیک کر رہا ہوتا ہے, اب اس کا بےچارے کا ٹینشن ہی احرام ہو جاتا ہے. تو احرام ٹینشن نہ لے, ارے یہ تو نصیب والوں کو پہننے کو ملتا ہے. سچ بتاؤں, احرام پہن کر جو کیفیت بنتی ہے, یہ کیسا دربار ہے کہ جہاں جانے کے لیے سب کچھ جسم سے اتر گیا نا, ایک مرنے کے بعد قبر میں جاتے وقت کفن پہنیں گے، اور ایک جب کعبے شریف میں رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، بلکہ علماء نے امام غزالی نے لکھا احرام پہنے تو کفن کو یاد کرے، کہ ایک سفر یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں احرام پہن کے جا رہا ہوں، اور ایک رب کی بارگاہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ تو اچھی طرح احرام پہنے، ذوق کے ساتھ پہنے، احرام کو ٹینشن نہ سمجھیں، ارے اس کو تم سعادت سمجھیں گے، یا اللہ وہ دن تو نے عطا کیا کہ میں احرام پہننے والا بنا۔ سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ جس نے مکہ پاک جانا ہے اس نے احرام باندھنا ہے۔ بعض اوقات بیچارے نادان اسلامی بھائی فلائٹ مدینہ شریف کی ہوتی ہے اور اپنے گھر سے احرام باندھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ عمرہ مکے میں ہوتا ہے، طواف مکے میں ہوتا ہے، حج مکہ پاک میں ہوتا ہے، ہم نے احرام جب بھی باندھنا ہے مکہ پاک جانے کے لیے باندھنا ہے، مدینہ شریف میں احرام نہیں ہوتا، پہلی کلیئر بات۔ اچھا اب باندھنا کب ہے؟ یاد رکھیں کہ میقات سے باہر والا جب مکہ پاک میں جائے گا جب اس نے احرام باندھ کر جانا ہے۔ میں آج یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن غور سے سن لیں گے، یاد کر لیں گے، یہاں والوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جو حرمین طیبین میں مجھے سن رہے ہیں ان کا بھی پرابلم حل ہو جائے گا۔ کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جدہ سے مکہ گیا احرام باندھیں گے کہ نہیں باندھیں گے، مدینہ شریف سے مکہ پاک گئے احرام باندھیں گے نہیں باندھیں گے، پاکستان سے مکہ پاک گئے احرام باندھیں گے نہیں باندھیں گے۔ غور سے سنیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کعبہ شریف کے گرد دو دائرے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں بنا لیں، کعبہ شریف کے سراؤنڈنگ میں دو دائرے ہیں، ایک دائرہ حدود حرم کا ہے، کس کا ہے مجھے دہراتے جائیے، ایک دائرہ کس کا ہے؟ اچھا حرم کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہلاتے ہیں حرمی، کیا کہلاتے ہیں؟ حرم والے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک دائرہ تھوڑا دور ہے، وہ دائرہ ہے میقات کا دائرہ، کیا کہلاتا ہے؟ پہلا دائرہ کون سا ہے؟ دوسرا دائرہ کون سا ہے؟ میقات کے اندر والے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں حلی، کیا کہلاتے ہیں؟ حلی بھی کہلاتے ہیں، میقاتی بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب ایک بات ذہن میں رکھیں، دو دائرے جب بھی کوئی کراس کر کے مکہ پاک میں داخل ہوگا اسے احرام باندھنا پڑے گا، ایک دائرہ کراس کر کے جائے گا تو احرام نہیں باندھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دو دائرے بنا لیے نا ہم نے، ایک دائرہ کون سا ہے ذرا بتائیے، ایک دائرہ حرم کا اور دوسرا دائرہ میقات کا۔ جب بھی دو دائرے کراس کریں گے اور مکہ پاک جائیں گے تو بغیر احرام کے کوئی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب حرم کا دائرہ کیا ہے؟ مسجد عائشہ تک چلے جائیں، یعنی مکہ شریف کی جو شہر ہے وہ حرم ہے، بلکہ اب تو مکہ شریف اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کے کچھ اطراف حرم سے بھی باہر ہو گئے ہیں، لیکن حرم کے اندر ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ حرم والا ہے۔ جدہ شریف جو ہے وہ میقات کے اندر ہے، حرم کے باہر ہے، یاد رکھیے گا، حرم کے باہر ہے اور میقات کے اندر۔ اب جدہ والے کیا کہلائیں گے؟ حلی کہلائیں گے، میقاتی کہلائیں گے۔ اچھا مدینہ شریف جو ہے وہ میقات کے باہر ہے، ٹھیک ہے، مدینہ شریف کہاں ہے؟ میقات کے باہر۔ پاکستان کہاں ہے؟ میقات کے باہر۔ انڈیا کہاں ہے؟ میقات کے باہر۔ یو کے کہاں ہے؟ میقات کے باہر، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دو دائرے ذہن میں رکھیے گا، جدہ شریف میقات کے اندر ہے اور حرم کے باہر ہے، مکہ شریف کے رہنے والے جو حرم کے اندر ہے وہ حرمی ہو گئے، جدہ والے حلی میقاتی ہو گئے، مدینہ شریف چونکہ میقات کے باہر ہے یہ کہلاتے ہیں آفاقی، کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ انڈیا والے کا کیا ہے؟ یو کے والے کیا ہیں؟ یورپ والے کیا ہیں؟ جدہ والے کیا ہیں؟ جیدہ والے میقاتی، حلی، ٹھیک ہو گیا۔ مکے والے کیا ہیں؟ حرمی۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے مسئلہ سالو ہو جائے گا جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا، بہت سارے آپ کو وہاں سوال ذہن میں آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے، جو شخص پاکستان سے مکہ جائے گا کتنے دائرے کراس کرے گا؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ احرام باندھنا پڑے گا، کیوں کہ وہ دو دائرے کراس کر کے جا رہا ہے۔ جدہ والا جب مکے جائے گا کتنے دائرے کراس کرے گا؟ اس کو احرام باندھنا پڑے گا؟ نہیں باندھنا پڑے گا۔ جب بھی کوئی جدہ سے مکہ جائے نو پرابلم، بغیر احرام کے چلا جائے، واپس جدہ آ جائے، واپس مکہ چلا جائے، کیوں کہ وہ ایک دائرے کو کراس کر رہا ہے، وہ آفاقی نہیں ہے، وہ میقاتی ہے۔ اچھا کوئی مدینہ شریف سے مکہ آئے گا کتنے دائرے کراس کرے گا؟ احرام باندھنا پڑے گا، مسئلہ سالو ہو گیا۔ مدینہ شریف سے جانے والے کو مکے جانا ہے کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان سے مکہ جانا ہے اس نے کیا کرنا ہوگا؟ احرام باندھنا ہوگا۔ جدہ سے کوئی مکے جائے گا احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، باندھ سکتا ہے، کیونکہ حرم کے باہر جو بھی ہے وہ عمرے کی نیت کر کے مکے پاک میں آ کر عمرہ کر سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ مکے میں آپ چاہ رہے ہیں ایک اور عمرہ کروں، اب مکے سے احرام نہیں باندھ سکتے، آپ کو ایک دائرے سے باہر جانا پڑے گا، آپ کو حرم سے باہر جانا پڑے گا، اس لیے مسجد عائشہ یا مسجد اس کو عمرہ بھی کہا جاتا ہے وہاں چلے جائیں، تو وہ حرم کے باہر ہے، احرام باندھے پھر حرم میں آ جائیں اور عمرہ کر لیں، جدہ چلے جائیں وہاں احرام باندھ کے آ جائیں۔ تو جو بڑا عمرہ ہے نا مدینہ شریف والا جو عمرہ کہلاتا ہے، بڑا عمرہ کیوں کہلاتا ہے، یہ پاکستان سے جو ہم جاتے ہیں وہ بڑا عمرہ کیوں کہلاتا ہے، کہ ہم میقات کے باہر سے آ کر آفاقی کے طور پر احرام باندھ کر آ رہے ہیں اور ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو گویا اس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ بات آپ کو یاد رہی، بالخصوص کی جو وہاں رہتے ہیں، اور بعض اوقات اس لائف میں جدہ چلے جاتے ہیں پھر ٹینشن ہو جاتی ہے اور عمرہ کرنا پڑے گا، تو عمرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ بات ذہن میں ہو گئی۔ اچھا اب آئیے، ہم نے یہاں سے احرام کب باندھنا ہے؟ بہت سارے اسلامی بھائیوں کی فلائٹ وایا ہوتی ہے، وایا دبئی ہوتی ہے، وایا مسقط ہوتی ہے، کسی اور ملک سے ہوتے ہوئے وہ جدہ شریف پہنچتے ہیں۔ تو اگر آپ کی فلائٹ کسی اور ملک کے ذریعے ہے تو بہتر یہ ہے کہ احرام اپنے ہینڈ کیری میں لے جائیں، اپنے ہاتھ کے سامان میں لے جائیں، اور جس ملک میں آپ رک رہے ہیں وہاں احرام باندھیں، اور جب آپ کا جہاز ٹیک آف کرے، فلائی کر جائے جدہ کی طرف، دبئی کی طرف نہیں، مسقط کی طرف نہیں، کسی اور ملک کی طرف نہیں، جب جدہ کی طرف جہاز اڑ جائے، اب جہاز میں بیٹھے بیٹھے آپ احرام کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا احرام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا، اس کی احتیاطیں شروع ہو جائیں گی۔ جدہ پہنچ کر نیت نہیں کر سکتے، جو پاکستان سے چلا، انڈیا سے چلا، جدہ ایئرپورٹ پہنچ گیا، اب نیت کرے گا تو اس پر دم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے میقات کی جو راؤنڈ تھا، میقات کا جو یوں سمجھ لے حدود تھی، وہ کراس کر لیا بغیر احرام کے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال احرام آپ نے اب یہ دیکھنا ہے، جن کی کراچی، جدہ یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے، دنیا کے کسی بھی شہر سے ڈائریکٹ جدہ کی فلائٹ ہے، تو وہ اپنے جہاز میں جا کر نیت کریں، احرام باندھ لے بے شک نیچے، لیکن اگر کسی اور ملک سے فلائٹ ہے تو جس ملک سے جدہ کی فلائٹ ہو وہاں پر باندھیں، تاکہ آپ پر کم سے کم پابندیاں رہیں۔ اب ماشاءاللہ احرام باندھنے کا طریقہ یہ سیکھیں گے، اور سیکھیں گے امیر اہل سنت سے، انشاءاللہ بارگاہ امیر اہل سنت میں حاضری دیں گے، ہماری یہاں پر ایل سی ڈیز پر بھی انشاءاللہ وہ مناظر دکھائے جائیں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ میں بھی کچھ پریکٹیکل کرواؤں گا، بلکہ اگر یہاں زائرین کوئی ہیں جو احرام ساتھ لائیں، اگر احرام ساتھ لائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو احرام آپ بھی اپنا نکال لیں، انشاءاللہ تھوڑا آگے بھی آ جائیے، ابھی باپا کا طریقہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد احرام باندھنے کا ہم عملی طریقہ یہاں پر خود بھی کر لیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس قافلے میں خصوصی اسلامی بھائی بھی جا رہے ہیں، تو خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے اشاروں کی زبانی میں بھی عمرہ تربیتی اجتماع کو گویا ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جو ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو سمجھنے میں مشکل ہے، تو وہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے اشاروں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر سنت میں، اور غور سے دیکھتے ہیں کہ احرام کیسے باندھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو باندھنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا۔ اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں، اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں، نیچے کی طرف سے نہیں، پیٹ کی طرف سے، اور یہ لٹھے کا ہو، تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا، لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا، لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو، اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی، تو اگر نماز میں قدرے مانے ستر چمکتا رہا تو بھی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے، یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے۔ یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ، اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر عادت پڑ جائے گی، شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیا، تو یہ وزنی ہوتا ہے، ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا، نماز میں اترتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ ذرا کم اترے گا نماز میں، ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً، یعنی اس طرح ملتا نہیں ہے، ایک تولیا ایک اور ایک یہ، تو دو لینے ہوں گے آپ کو، ضرورت تو پڑتی ہے، دو لینے بھی چاہیے تاکہ پاکی ناپاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے، ایک تولیے کا ایک لٹھے کا، تو دونوں کے ایک ایک یعنی ٹکڑا جو ہے پیر بنا لیں گے۔ ہاں اچھا، ضرورتاً بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں، یہ نائلون کا یا چمڑے کا مضبوط ہوتا ہے، یہ نائلون کا ہے، اور یہ جیب والا، یہ برسوں تک ساتھ دے سکتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا
والنعمت لك والملک لا شریک لک.
یہ کیسے چلیں گے؟
چونکہ یہاں زائرین بھی موجود ہیں، آپ بھی اپنا اپنا احرام لے لیجئے. اگر گھر پر ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو عمرے پر جا رہے ہیں، دیکھیں تہبند باندھنا ضرور سیکھ لیجئے. اگر یہ آپ نے سیکھ لیا تو آپ کے بہت سارے سمجھ لیں ٹینشن جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ لٹھا آپ لے لیں تو زیادہ آسانی ہوگی. اب یہ دیکھیں کس طرح ہونا چاہیے. دونوں کناروں کو پہلے ملا لیجئے اور اپنی جو اس کو بالکل اس کی اندر کوئی سلوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا، میں نے ابھی لباس پہنا ہوا ہے، یاد رہے کہ جب احرام پہنیں گے آپ کے جسم پر فقط احرام کی چادروں کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہوگا، نہ سر پر امامہ، ٹوپی، کوئی چیز نہیں ہوگی. تو آپ اس کی سلوٹیں وغیرہ دور کر دیں اور یہ دونوں کنارے ملانے کے بعد جو یہ پہلا والا ہے اس کی بجائے جو پیچھے والا ہے یہ والا، اس کو تھوڑا سا چند انچ زیادہ کر لیں. آپ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا اس کنارے کو دکھائیں، یہ تھوڑا سا پیچھے والا جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے اس طرف، ٹھیک ہے. یہ آپ نے زیادہ رکھ لیا. اچھا، اب جو ہے یہاں سے اسے ٹائٹ کیجئے جتنا آپ کو ٹائٹ کرنا ہے، آپ کی صحت کے مطابق اس کو ٹائٹ کر لیں. ان دونوں کو پکڑیں اور یہاں لائیں، پھر جو بچ گیا کنارا اس کو ساتھ لیں، یہاں لے کر آئیں. اچھا، اب یہ آپ نے بنا لیا، اب اس کے بعد اسے فولڈ کرنا شروع کر دیں جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ نے. ایک، دو، اب آپ نے اس طرح اگر احرام باندھ لیا، اب مجھے یقین کریں پورے سفر میں بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح یہ ٹائٹ ہو چکا ہے. اچھا، اب میں دیکھیں چلوں گا تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ چلنے میں بعض اوقات اسلامی بھائی تولیے کی طرح احرام باندھتے ہیں نا اس کو، جس کو لپیٹ لیتے ہیں. تب اگر آپ لپیٹ کے احرام باندھیں گے تو آپ کو پرابلم یہ ہو جائے گی کہ آپ کا پیر نہیں کھلے گا. لیکن اس طرح احرام باندھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پیر کھلنے میں بھی، یعنی چلنے کے اندر، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ اگر آپ اپنا احرام باندھنے کا انداز یہ رکھ لیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. اور اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو طے بن گئی نا، اگر بالفرض ہوا سے یہ طے اڑ گئی تو بھی آپ کا ستر نہیں کھلے گا، بے پردگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس طرح نہیں باندھا تو اس سے یہ ہوا سے اڑے گا تو ستر کھل سکتا ہے. تو اس طرح باندھنے کا فائدہ یہ ہے جو امیر علیہ سنت نے مشورہ دیا بیلٹ کا، تو بیلٹ جو ہے وہ احرام روکنے کی نیت سے نہ باندھا جائے، بلکہ بیلٹ اپنا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے باندھا جائے. تو اس طرح کے بیلٹ بازار میں مل جاتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں سامان بھی آپ کا ٹھیک ٹھاک آ جائے گا اور یہ آپ کو بڑا سافٹ بھی رہے گا. اچھا، اس کو آپ نے اس کو بند کر دیا، دیکھیں اس طرح یہ اس کا جو بکل ہوتا ہے، اگر اس طرح والا بیلٹ لے لیں گے تو یہ بکل کے ذریعے بند ہو گیا. اور اب آپ اسے آگے لے آئیں، یہاں اس میں آپ کا موبائل فون بھی رہ جائے گا، پاسپورٹ بھی رہ جائے گا، آپ کی رقم بھی رہ جائے گی. تو انشاءاللہ کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہ بیلٹ ہو گیا. اچھا، اب اوپر جو میں نے عرض کیا تھا تولیہ، تولیے کا چادر لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ انشاءاللہ آپ کو سردی میں بھی کام آئے گی، اور دوسرا انشاءاللہ آپ کو نماز وغیرہ میں بھی آسانی ہو جائے گی، پسینہ وغیرہ بہے گا تو بھی یہ جذب کر لے گا، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. اچھا، تولیہ بھی بعض اوقات ایسا لیتے ہیں اسلامی بھائی کہ وہ پیچھے ہی جا کے ختم ہو جاتا ہے، بہت چھوٹا سا لے لیتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں. تولیہ کم از کم اتنا لیں آپ کا یہ اوپر کی چادر کہ کم از کم یہ گھوم کر یہاں تک آ جائے، یہ خیال رکھیں. یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کا یہ پورا سرکل گھوم کر یہاں تک دوبارہ آ گئی تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی چادر آپ کے لیے درست ہے، ورنہ پیچھے ہی ختم ہو جائے. مثال کے طور پہ یہاں ختم ہو گئی تو اب آپ جب جب رکو کریں گے یہ گرتی رہے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے اس کو اچھی طرح فولڈ کر کے یہاں تک لے لیا تو اب انشاءاللہ آپ رکو کریں یہ نہیں آئے گی نیچے، ٹھیک ہے، آپ کو پرابلم نہیں ہوگی جھکنے وغیرہ میں. اچھا، اب اس میں احرام میں ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا احرام میں ایک اور غلطی زائرین سے یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. کس طرح اٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب ہاتھ اٹھایا تو پورا سینہ پیٹ سب کھلا ہو گیا. تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب احرام پہن لیا تو تکبیر تحریمہ کہنی ہے، نماز کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، تو دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا باہر کریں، اللہ اکبر، آپ کا سینہ اور یہ بالکل جھکا بھی رہا اور آپ کی تکبیر ہو گئی۔ دوبارہ پریکٹس کر لیجئے، جو احرام پہنے ہوئے میرے ساتھ ہیں یہاں پر آئیں، ایک آپ یہاں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا باہر کی طرف لیں گے، اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انداز یاد رکھیے گا، یہ تربیت کا فائدہ ہے، تو انشاءاللہ صحیح طریقے سے آپ نماز بھی ادا کر سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ احرام پہنے اور لبیک نہ پڑھیں تو لطف نہیں آتا، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب سب سے اہم وظیفہ آپ کا وہ لبیک ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب تک طواف شروع نہ کریں اب لبیک پڑھتے رہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ جدہ سے مکہ جا رہے ہیں، حرم مکہ پاک میں اپنے ہوٹل سے کعبے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی عمرہ شروع کرنا ہے، بس لبیک پڑھتے رہیں۔ اور دیکھو جب لبیک پڑھنا نا، اس کے معنی دل میں رکھنا، کیا خوبصورت معنی ہے، یہ حاضری لگانا ہے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے رب کریم تمام تعریفیں، یہ نعمتیں، یہ ملک سب تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ارے جب حاضری کا تصور ذہن میں ہوگا تو جب آپ لبیک پڑھیں گے آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں گے، بلند آواز سے جھوم جھوم کر خوب لبیک کی تکرار کرنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ احرام باندھ چکے، جہاز میں جانا ہے، اب جہاز میں جا کر کیا کرنا ہے، آئیے وہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جہاز میں سوار ہونے کا وقت ہے، جہاز کے اندر جا کر انشاءاللہ سواری کی دعا بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ احرام کی نیت بھی وقت مناسب پر کریں گے۔ آئیے اب جہاز کے اندر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک، اللہم لبیک۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس سفر میں ایک کتاب سارے سفر کی ساتھی ہے اور اس کتاب کا نام بھی رفیق الحرمین ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک بڑی پیاری دعا تحریر فرمائی ہے، اور یہ دعا ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا ہے۔ آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔
اللهم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والہرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدیغا۔
ترجمہ: یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عمارت گرنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بلندی سے گرنے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوبنے جلنے اور بڑھاپے سے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت وسوسے دے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹ پھیرتا مر جاؤں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ سانپ کے ڈسنے سے انتقال کروں۔
اللهم انی اريد العمرۃ فيسرها لي وتقبلها مني وتقبلها مني واعني عليها وبارك لي فيها، نويت العمرۃ واحرمت بها لله تعالى۔
اے اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خواہ عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج قران کی، تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا ضروری ہے، اور تین بار کہنا افضل ہے۔ لبیک یہ ہے:
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
تین بار لبیک پڑھنے کے بعد اب یہ وقت ہے دعا کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب لبیک پڑھ چکے تو خوب دعا کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ آپ بھی خوب گرگڑا گرگڑا کر لبیک کے بعد اپنے رب کے حضور دعا کیجیے۔ یاد رہے کہ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی سے اگر آپ جدہ شریف جا رہے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ اب آپ آرام سے بیٹھیے، نگاہوں کی حفاظت بھی کیجیے، مگر چند احتیاطیں جہاز میں بھی ضروری ہیں۔ عموماً جب جہاز میں کھانا پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایسا ٹشو پیپر بھی ہوتا ہے جس میں پرفیوم لگا ہوتا ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہماری احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں، ہم نے پرفیوم والا ٹشو استعمال نہیں کرنا۔ اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں، پورا سفر گزارے کیسے؟ اب آپ کا سب سے افضل وظیفہ لبیک ہے، راستے بھر لبیک کی تکرار کیجیے۔ ذرا باہر دیکھیے تو صحیح، قدرت کے کیسے نظارے ہیں! ہزاروں فٹ کی بلندی پر یہ بادلوں کے مناظر، یہ آسمان کا اتنا نظر آنا یقیناً یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. ان نظاروں کو دیکھ کر بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے چلے جائیے، اللہ کا ذکر کیجئے. میرا مشورہ ہے کہ جہاز کے سفر میں رفیق الحرمین جتنا ہو سکے مطالعہ کر لیجئے، آپ کو بڑا فائدہ دے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جہاز کے مناظر بھی آپ نے دیکھ لیے، احتیاطیں بھی سن لیں. رفیق الحرمین کا اعلان ہوا، ہر زائر اپنے ساتھ جو حج پر جا رہے ہیں بالخصوص وہ رفیق الحرمین، جو عمرے پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے اور مختصر رفیق المعتمرین. یہ مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت کا ایک شاندار یوں سمجھے تحفہ ہے ہم سب کے لیے، اپنے ساتھ زیادہ لے جائیں، کم از کم 12 رفیق المعتمرین لے جائیں، رفیق الحرمین لے جائیں، حاجی بھی وہاں بعد میں حج کریں گے تو یہ خود بھی لیں وہاں دوسروں کو دیں. تو بہت سارے مسائل دیکھیں، آج کے عمرہ تربیتی اجتماع میں میں ہر بات تو بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ احرام پہنتے ہی احرام کی احتیاطیں شروع ہو جائیں گی. احرام میں کچھ باتیں حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ جائز ہیں، پھر اسلامی بہنوں کے اندر اس کیا مسائل ہیں، تو بہت ساری باتیں اس میں موجود ہیں، تو انہیں ضرور حاصل کریں. اور بڑی پیاری بات، امیر اہل سنت جو ہمیں نیت کا درس دیتے ہیں کہ ہر نیک جائز کام اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے، عمرے پر جانے والوں کے لیے 52 نیتیں، سبحان اللہ 52 نیتیں امیر اہل سنت نے ڈبل 26 گویا اس میں عطا فرمائی ہیں. تو سبحان اللہ، اگر 52 نیتیں کر لیں گے اچھے دل کے ساتھ تو اللہ نے چاہا 52 چیزوں کا ثواب جو آپ کا شروع ہو جائے گا. تو عمرے پر جانے سے پہلے نیتوں کو بھی ضرور پڑھ لیجئے. یہاں چونکہ احرام کی بات ہوئی ہے تو یاد رہے کہ اسلامی بہنوں کا احرام نارمل کپڑے ہوتے ہیں، وہ جس طرح برقع پہنے وہ بھی پہن سکتی ہیں، ان کے احرام میں وہ دستانے موزے بھی پہن سکتی ہیں، سر بھی ڈھانپ سکتی ہیں، مرد تو سر نہیں ڈھانپ سکتا. اسلامی بہنیں چہرہ نہیں ڈھانپیں گی، چہرہ نہیں چھپائیں گی اور چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی. ہاں غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے کسی کتاب وغیرہ کا سہارا لینا چاہیں تو وہ سہارا لے سکتی ہیں. اور یاد رہے کہ ایسی کسی بھی چیز سے عورتوں کا منہ چھپانا جو چہرے سے چپٹی ہو وہ حرام ہے. یاد رہے جب احرام پہن لیں تو اب 2 رکعت نفل پڑھیں گے، مکروہ وقت نہ ہو تو اپنے گھر میں پڑھ لیں، احرام کے نفل پڑھنے سے پابندی شروع نہیں ہو جائے گی. یاد رکھیے گا، آپ نفل پہلے پڑھ لیں تو اپنے گھر میں پڑھ لیں، ایئرپورٹ پر پڑھ لیں. نیت میں نے جس طرح کہا کہ جہاز ٹیک آف ہو جائے، جہاز ہموار ہو جائے، میقات آنے سے پہلے آپ جہاز ہی میں نیت کریں گے. تو احرام کے نفل جو ہے وہ کس طرح پڑھنے ہیں، اس میں بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت ہیں، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھیں. اب جب جہاز میں آپ بیٹھ گئے، نیت کرنی ہے، رفیق الحرمین میں یہ نیت بھی لکھی ہے، اب اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. احرام میں بہت ساری وہ چیزیں جو احرام سے پہلے ہمارے اوپر جائز تھیں اب وہ ناجائز اور حرام ہو جائیں گی. ہم اب خوشبو نہیں لگا سکتے، بہت زیادہ غلطیاں احرام پہننے والے 2 چیزوں میں کرتے ہیں، یا تو خوشبو لگا لیتے ہیں یا اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ تراش لیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ احرام میں جو باتیں حرام ہیں ان میں سے چند میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلامی بھائی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اسی طرح مرد کا دستانے پہننا یہ بھی احرام میں منع ہے، عورت پہن سکتی، اسلامی بہنیں پہن سکتی ہے، کوئی ایسا چپل یا موزے نہیں پہنیں گے جو آپ کے پیر کی اگلی ہڈی کو چھپائیں، جسم یا لباس یا بالوں وغیرہ میں خوشبو لگانا یہ بھی حرام ہے، اسی طرح مرد و عورت کے جو معاملات ہیں یہ بھی بالکل حرام ہو جائیں گے، اسی طرح ناخن اپنے بھی نہیں کاٹ سکتے، کسی اور کے بھی نہیں کاٹ سکتے، ترشوا سکتے، یہ بھی حرام ہے. اپنے جسم سے کوئی بھی بال جدا نہیں کر سکتے، سر کے بال بھی نہیں، جسم کا کوئی بھی بال اب آپ جسم سے جب تک احرام میں ہیں آپ نہیں جدا کر سکتے. زیتون کا یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو ہو یہ بھی بالوں وغیرہ پر نہیں لگا سکتے. مزید تفصیل آپ انشاءاللہ رفیق المعتمرین میں پڑھ لیں گے. اب آپ مکہ پاک پہنچ گئے. اچھا وہاں ایک غلطی بعض اوقات زائرین یہ کرتے ہیں، اس کو غلطی تو یوں کہیں گے کہ ذوق کو روکنے والی غلطی ہے، کہ وہاں جاتے ہی اب ہوتا یہ کہ تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت ٹائم لگے گا نا، آپ اپنے گھر سے نکلے 2-3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گئے، 4 گھنٹے کا سفر ہوا، بعض اوقات وہ 4 گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا، وایا فلائٹ ہوتی ہے تو 10 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. اب جدہ سے مکہ ہے تو 1 گھنٹے کا راستہ، مگر امیگریشن کو کلیئر کرنا، مکہ شریف پہنچنا 4-5 گھنٹے یہ لگ گئے، تو گویا بعض اوقات 15-20 گھنٹے بعد اور بعض اوقات 25 گھنٹے بعد آپ مکہ شریف پہنچے ہیں. تھکن کا عالم کیا ہوگا، تھکن عروج پر ہوگی، لیکن چونکہ احرام پہنا ہوا ہے تو وہ پہنچتے ہی زائرین کہتے ہیں ہم نے عمرہ کرنا ہے، چلو چلو عمرہ کرتے ہیں. بھائی ابھی پہنچے ہو، جلدی کس بات کی ہے، تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں، کھانا کھا لیں، احرام پہن کے سو سکتے ہیں آپ، سو جائیں. نیند کر لیں, نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, سو جائیں, کھانا وغیرہ بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں, چائے پینے کی عادت ہے اچھی سی چائے بھی پی لیں, مل جاتا ہے سب وہاں پر, تاکہ آپ فریش ہو جائیں. کیونکہ اب آپ نے کعبے پر پہلی نگاہ ڈالنی ہے, اب آپ نے مکہ پاک میں حاضری دینی ہے. اب تھکے ہارے مرجائے ہوئے اب جا رہے ہیں, ایسا بھی دیکھا طواف بھی سو جاتے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے آنکھیں بند ہو رہی ہیں, صحیح ہو رہا ہے وہاں بندہ بیٹھ گیا, کیا ہوا بڑا تھکا ہوا ہوں یار, اتنے ارمان تھے کہ جب کعبے کو دیکھوں گا تو یہ مانگوں گا, یوں روؤں گا, یوں گر گڑاؤں گا, تو جلدی کس بات کی تھی, طواف سے عمرے سے فارغ ہو کر پھر جا کر سونا ہی ہے تو پہلے سو جاؤ فریش ہو کر اچھے وقت میں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب عمرہ کرنا ہو طواف کرنا ہو کوشش کریں لیٹ نائٹ, رات 11 بجے کے بعد کا جو وقت ہوگا اس میں آپ کو رش بہت کم ملے گا. تو اگر آپ کے لیے رات 11 بجے یا صبح تقریباً 9 بجے کے بعد, یہ دو اوقات ایسے ہیں, اسلامی بہنوں والے بھی جو ہوں وہ ان دونوں اوقات میں حرم پاک اپنے گھر والوں کو لے جائیں, آپ کو رش کم ملے گا, صبح 9 بجے کے بعد, رات 11 بجے کے بعد, 11:30 بجے کے بعد, تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے طواف کی سعادت مل جائے گی. تو اب آپ نے فریش ہو کر کعبے کے سامنے جانا ہے, اور اب وہی موقع ہے کہ کعبہ مشرفہ پر جو پہلی نگاہ پڑتی ہے, جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب روتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے یہ تصور ہو کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ, طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا, میرا احرام میں ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ, روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچنا ہے. اور وہاں پر جب آپ داخل ہوں اپنے چپل وغیرہ کے لیے ایک احتیاط یہ کر لیں, تھیلی وغیرہ ساتھ لے جائیے گا, کوئی نشانی وغیرہ رکھ لیجئے گا کہ میں نے یہاں چپل رکھے, میں جگہ بنی بھی ہوتی ہے وہاں رکھ لیجئے. حرم پاک میں داخل ہوں, اب اعتکاف کی نیت کر لیں, ایک نیکی یہاں 1,00,000 نیکی کے برابر ہے, 1,00,000 اعتکاف کا ثواب پائیں گے. دل کی کیفیت کیا ہوگی جیسے ہی کعبہ مشرفہ پر نظر پڑے, 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے, درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں کہ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت دعا مانگی جو جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیجئے کہ یا اللہ عز و جل, میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اور اس میں بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے. حضرت علامہ شامی نے فقہاء کرام کے حوالے سے لکھا, کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے. سبحان اللہ, امام اہل سنت کا اگر وہ شعر بھی پڑھ لیں تو کیا پیارا شعر ہے, یا الہی جو دعائیں
غم تجھ سے کرے,
بر آئے ہر مدعا, ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا, وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے, عاشقانِ نبی کے ہے دل کی صدا, سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے, ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہے, مسترب قلب اور چشم تر چاہیے. جتنی ہو سکے دعائیں مانگیے گا, دعا سے فارغ ہو جائیں, اب ذرا غور سے کعبہ مشرفہ کو دیکھیے گا کہ کون سا کونا کہاں ہے تاکہ طواف شروع کرنے میں آپ کو آسانی ہو. یاد رہے کعبے کے 4 کونے ہیں, ان کونوں کے نام پتا ہوں اور اس کے بارے میں معلومات ہوگی تو بڑی آسانی ہو جائے گی. آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر علیہ سنت میں, کعبے کے ان 4 کونوں کا تعارف کروایا ہے, ہم کعبے شریف کے جب ان اس تعارف کو سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ طواف کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ باب الکعبہ یعنی کعبہ شریف کا دروازہ ہے, یہ سونے کا بنا ہوا ہے اور زمین سے کچھ بلند ہے, عام آدمی اس پہ چڑھ نہیں سکتا جب تک کوئی سیڑھی وغیرہ نہ لگائی جائے. یہ ایک باب الکعبہ ہے نا, اور یہ حجر اسود, یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے. ان دونوں کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے. سات پھیرے کرنے کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی جاتی ہے, یہ قبولیت کا مقام ہے. کعبۃ اللہ شریف کے چار کونے, ایک تو رکن اسود کہلاتا ہے, ایک یہ رکن عراقی یعنی یہ اس طرف عراق شریف ہے, بغداد شریف ہے, کربلا شریف ہے, نجف اشرف شریف ہے, بصرہ شریف ہے, یہ سب اس طرف ہے. اب آ گیا رکن عراقی کے بعد رکن شامی. رکن شامی یہ ملک شام کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے, اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما. یہ ملک شام ہے, اس میں غالباً انبیاء علیہ السلام کے بھی مزار آتے ہیں, صحابہ کرام کے بھی مزار آتے ہیں, اور بہت ہی یہ پیارا ملک ہے. اب یہ آ گیا رکن یمانی, اس کی سیدھ میں یمن شریف ہے, یہ بھی بہت پیارا ملک ہے, اور اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث شریف میں دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت فرما.
ماشاءاللہ, یہ کعبہ شریف کے چار مبارک کونے ہیں. اب ہم نے جانا ہے رکن اسود پر جہاں حجر اسود موجود ہے, اور بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کر طواف شروع کرنا ہے. مگر وہاں سیدھا کاندھا کھول لیجئے گا, طواف میں اس کو اجتباء کہتے ہیں. سیدھا کاندھا کھول کر طواف ہوگا, اور باقی طواف کے چکر یعنی سات چکر میں یہ سیدھا کاندھا کھلا رہے گا. طواف کمپلیٹ ہو جائے پھر یہ سیدھا کاندھا بند کر لیں گے. حجر اسود کے سامنے کھڑے کیسے ہوں گے, سیدھا کاندھا کیسے کھولیں گے, طواف میں کیسے چلیں گے, آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ کعبہ مشرفہ کے قریب پہنچ چکے ہیں, اب طواف کرنا ہے. یاد رہے کہ مرد اسلامی بھائی اپنے احرام میں سیدھا کاندھا طواف کے وقت کھلا رکھیں گے. یاد رہے طواف کے علاوہ یہ سیدھا کاندھا کھلا نہیں رکھنا, اس عمل کو اجتباء کہتے ہیں. اب آئیے طواف کی نیت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اريد طواف بیتک الحرام فیسره لی وتقبله منی. اے اللہ عز و جل, میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما. اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے, اور اب استلام کرنا ہے. استلام کس طرح کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. استلام کرنے کے بعد تھوڑا سا حجر اسود سے اور رائٹ کی طرف آ جائیں, سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں, اور اب آپ نے اس طرح ہو جانا ہے, کعبہ شریف آپ کی بائیں جانب رہے, اور اب طواف شروع کیجیے.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
اب وقت ہوا ہے اس مبارک پانی کے پینے کا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے. آب زمزم جی بھر کر پینا ہے. جی ہاں, آب زمزم کے یہ کولرز لگے ہوئے ہیں, نل یہاں موجود ہیں, جی بھر کر آب زمزم پیئے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے یہ زمزم اس لیے ہے کہ جس نیت سے کوئی اسے پیے, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. جی بھر کر آب زمزم پیجیے, اپنی آنکھوں پر لگائیے, اپنے سر پر ملیے, اپنے جسم پر ملیے, اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. مگر یاد رہے یہ زمزم شریف کے قطرے زمین پر تشریف نہ لے آئیں کہ یہ مسجد ہی کا حصہ ہے. ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی تو زمزم شریف پینے سے پہلے اعتکاف کی نیت بھی کرنی چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طواف کے بارے میں چند باتیں اور سن لیجئے، چونکہ یہ مختصر ایک پریکٹیکل کے لیے ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 8 بار استلام ہوگا، یعنی حجر اسود کو جو بوسہ دیا جائے گا، اپنے ہاتھوں کو چوما جائے گا، وہ 8 بار پہلی بار ہر چکر پر کریں گے، اختتام پر بھی کریں گے، تو چکر 7 ہوں گے، استلام 8 بار ہوگا. یہ خیال رکھیں. پہلے 3 چکر میں مرد کو رمل کرنا ہے، تھوڑا سا جس کو آپ کہیں کہ اکڑ کر سینے پھیلا کر چلنا ہے. اپنے ساتھ طواف کی تسبیح رکھ لیجئے گا تاکہ 7 چکر آپ کو یاد رہیں. طواف کے چکر میں دعائیں کیا کرنی ہیں رفیق الحرمین میں، وہ عربی میں دعائیں بھی موجود ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. افضل دعا سبحان اللہ، علماء لکھتے ہیں کہ درود پاک پڑھتا رہے، کہ یہ الحمدللہ تمام دعاؤں سے افضل ہے، برکتیں ملتی چلی جائیں گی. درود پاک کا ورد کرے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، استغفار پڑھتا رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو دعائیں طواف کے چکر کی لکھی وہ پڑھتا رہے. 7 چکر ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے مقام ابراہیم پر آنا ہے اور یہاں پر 2 رکعت ادا کرنی ہے. جو مقام ابراہیم کے قریب جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں واجب الطواف، اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کو ٹکر لگتی ہے. ایسا نہیں کہ بالکل مقام ابراہیم ہی کے پاس پڑھنا ضروری ہے، پورے حرم شریف میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جانا ہے ملتزم پر، اور ملتزم کیا ہے، یہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے، دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے، اور اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں. یہ بڑی مختصر سی جگہ ہے، 2 یا 3 اسلامی بھائی کھڑے ہو سکتے ہیں، بس بہت رش ہوتا ہے وہاں پر. ہاں لیٹ نائٹ جس طرح میں نے کہا، رات 2-3 بجے کے قریب، کبھی کبھی شاید آپ کو تھوڑی دیر بعد موقع مل جائے گا، مگر احرام کی حالت میں اگر آپ ملتزم سے لپٹنے چلے جائیں گے تو وہاں بڑی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ احرام میں ہوں گے، آپ پر بھی خوشبو لگ سکتی ہے، تو وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں تھوڑا دور. اور اگر آپ نے لپٹنا ہے، یقیناً لپٹنا بھی چاہیے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنے جسم اطہر کو مس کیا تھا، تو کبھی اپنا سینہ لگائیں، کبھی اپنا رخسار لگائیں، کبھی ہاتھ پھیلائیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ جگہ میرے جسم سے مس ہو جائے گی، یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو پھر کپڑوں کے اندر احرام کے علاوہ چلے جائیے رات کو، اور ملتزم سے لپٹ کر خوب دعائیں مانگیں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. ملتزم کے بعد اب آپ نے آنا ہے زمزم شریف پر، اور زمزم شریف پر آ کر خوب زمزم شریف پانی پئیں، آنکھوں پر لگائیں. سبحان اللہ، زمزم شریف کے وقت جو دعا مانگی جائے پیتے وقت، وہ دعا مقبول ہے. آب زمزم دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں، اور اگر 3 چلو سر پر ڈالے تو ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے. کیا پانی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، طواف آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، اب چلنا ہے صفا مروہ کی طرف. یہ بھی 7 چکر ہوں گے، یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر. ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ اور پھر واپس صفا آئیں گے تو 1 چکر. بعض بیچارے کم علمی کی وجہ سے 14 چکر کر لیتے ہیں اور تھک بھی خوب جاتے ہیں. تو صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، یعنی 7واں چکر جو کمپلیٹ ہوگا وہ مروہ پر ہوگا. صفا سے شروع ہوگا اور ختم کہاں ہوگا، مروہ پر. آپ صحیح سے پہلے وہاں دعا بھی کریں، اس کی باقاعدہ دعا لکھی ہے رفیق المعتبرین میں، نیت کریں اور اب صفا مروہ کے درمیان چلیں گے. نارمل انداز میں چلیں گے، لیکن جب میلین اخدرین آئیں گے، یعنی گرین کلر کی لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہ جو مقام ہے وہاں اسلامی بھائی جو وہ دوڑیں گے، اسلامی بہنیں نہیں دوڑیں گی. اس کے بھی کچھ مناظر ہم نے آپ کے لیے بنائے ہیں. آئیے چلتے ہیں صفا مروہ کے مناظر کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اب آئیے سعی کی نیت کرتے ہیں. رفیق الحرمین میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا بھی لکھی ہے اور سعی کی نیت بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. اے اللہ عز و جل، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما. اب صفا اور مروہ کے درمیان بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں، کس طرح وہ ان پہاڑیوں کے درمیان اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، ان پرکیف یادوں کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی یاد رہے کہ یہی وہ صفا اور مروہ کے درمیان کا راستہ ہے جہاں میرے آقا نے بھی سعی کی، صحابہ کرام بھی یہاں تشریف لائے، ہمارے غوث پاک بھی تشریف لائے. آئیے اب صفا اور مروہ کے درمیان درمیانی چال سے چلتے ہوئے ذکر و درود کرتے ہوئے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں.
میرے پیارے اسلام بھائی, چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ سبز رنگ کی لائٹیں نظر آئیں گی, اس کو میلین اخدرین کہتے ہیں, اور ان گرین لائٹس کے درمیان مردوں نے دوڑنا ہے. جیسی گرین لائٹ شروع ہو جائیں, اب آپ نے ایک نارمل انداز میں دوڑتے ہوئے یہ سفر طے کرنا ہے. اگلی گرین لائٹس آ جائیں تو وہاں پہنچ کر آپ نے نارمل چال میں چلتے جانا ہے. اے لیجئے, اب ہم چلتے چلتے مروا کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں. اب آئیے, اب مروا سے صفا کی طرف چلتے ہیں. بالکل درمیانہ چال میں چلتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوئے صفا روانہ ہو جائیے. بالکل اسی طرح جب یہ گرین لائٹس نظر آئیں پھر دوڑنا شروع کر دیجئے. جب دوبارہ گرین لائٹس نظر آئیں تو اب ایزی ہو جائیں اور اب نارمل چال سے چلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیے. اب ہم صفا کے پاس پھر پہنچ چکے ہیں. اس طرح کرتے کرتے ہم انشاءاللہ 7 چکر پورے کریں گے. یاد رہے, صفا مروہ کا جو سفر ہے, یہ جو سعی ہے, صفا سے شروع ہوتی ہے اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہاں صفا مروہ کے درمیان کاندھا کھلا نہیں رکھنا, ایک بات. دوسرا, جب آپ صفا مروہ کی سعی شروع کریں گے تو استلام کرنا جو ہے, دوبارہ حضرت اسود کی طرف رک کر کے استلام کر لیں, یہ سنت ہے. اور جب صفا سے مروہ پہنچے پھر مروہ سے صفا آئیں تو ہر مقام پر رک کر دعا مانگیں, کہ خوب دعائیں مانگیں, یہ دعا مانگنے کا مقام ہے. تو جلدی جلدی نہ کریں, ہر مقام پر رکیں. یہ پورا سفر مانگنے کا ہے, مانگی جائیں جھولی بھرتی جائے گی, تو وہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے. تو خوب بس دعائیں کرتے رہیں. اب سعی کمپلیٹ ہو جائے تو یاد رہے کہ اب اس کے بعد بھی 2 رکعت نفل, یہ نماز سعی کہلاتی ہے, مستحب ہے, پڑھیں تو اچھا ہے, تو یہ بھی پڑھ لینی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سعی کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسود کی سیدھ میں 2 رکعت نفل ادا فرمائے تھے, تو اس یاد کو تازہ کیجئے. اب کرنا ہے حلق یا تکثیر. یہ تھوڑا سا مشکل معاملہ ہے, غور سے سن لیجئے کہ یہاں اسلام بھائی غلطی کرتے ہیں. بالخصوص مروہ پر ہی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کینچی لے کر تھوڑے تھوڑے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. حلق یا تکثیر کی تعریف یہ ہے کہ یا تو پورا سر منڈوا دیں, ٹھیک ہے نا, پورا سر بال اتروا دیں, یہ حلق کہلاتا ہے, گنجا جس کو ہم کہتے ہیں. اور تکثیر یہ ہے کہ بال کتروائیں, مگر حلق کروانا بہتر ہے, یاد رہے. اور تکثیر کیا ہے, کم از کم 1/4, چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا. یعنی یہ بڑی احتیاط کرنی ہوگی کہ اگر کسی کو تکثیر کروانی ہے تو چند کینچی لگوانے سے نہیں ہوگا. یہ بہتر یہ کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے بڑے بال ہیں, آپ حلق نہیں کروانا چاہتے, تو آپ مشین گھما لیں. اب مشین جب پورے سر پہ گھومے گی تو ایک ایک پورے کے برابر, اگر آپ کے بال ایک پورے سے زیادہ ہیں تو پھر وہ بال کٹ جائیں گے. اب یہاں پر اسلامی بہنیں کیا کریں گی, اسلامی بہنیں حلق نہیں کروائیں گی, وہ تکثیر ہی کریں گی. اور ان کی تکثیر کا انداز کیا ہوگا کہ وہ ایک پورے کے برابر پورے سر کے بال کس طرح کاٹ سکتی ہیں, کہ وہ اپنی جو چٹیا ہے آخر میں اس کو انگلی کے گرد لپیٹ لیں اور اس کو کاٹ لیں, تو ایک پورے کے برابر بھی کٹ جائے گا اور تکثیر بھی ان کی آسانی سے پوری ہو جائے گی. تو مبارک ہو, ماشاءاللہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ عمرہ ہے, بہت آسان ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. طواف اور سعی کا نام عمرہ ہے. اگر آپ اس کو ایک بار اچھے انداز سے کر لیں گے پھر روز کر ہی جائیں. اب آپ فارغ ہو گئے, اب کیا کرنا, دوبارہ کرنا عمرہ, تو بڑا آسان ہے. احرام لیجئے, مسجد عائشہ پہنچ جائیے. وہ 2-2 ریال میں بسیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹیکسی 2-4 اسلام میں مل کر آنے جانے کی ٹیکسی کروا لیں, 20-25 ریال وہ لیں گے. اب ان کو کہیں ہمیں جانا بھی ہے, واپس آنا ہے, تو اسی ٹیکسی والے کے ساتھ 4 اسلام پہ چلے جائیں, وہ باہر کھڑا رہے گا. آپ مسجد عائشہ میں جائیں, وہاں ماشاءاللہ استنجا وضو خانے بنے ہوئے, غسل کریں, احرام پہنے, 2 رکعت نفل پڑھیں اگر مکرو وقت نہیں ہے, پھر اسی ٹیکسی میں بیٹھیں. 20-25 منٹ کا راستہ ہے, وہ واپس آپ کو حرم شریف لے آئے گا, آپ واپس تیار ہو گئے عمرے کے لیے, آپ کا پھر احرام شروع ہو گیا, پھر طواف شروع کریں, پھر صحیح کریں. تو اللہ نے ہمت دی ہے تو روز کے 2 عمرے کریں. تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, سبحان اللہ. اب جب عمرہ ہو جائے گا, طواف ہو جائے گا, پھر کہاں جائیں گے, پھر مدینے جائیں گے, سبحان اللہ. گناہ معاف کروا کر اب اس بستی کی طرف چلنا ہے. حسن حج کر لیا, کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. عاشقوں کا مرکز, عاشقوں کا منبع, شہر مدینہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینے کی. مدینہ منورہ کے کچھ فضائل سنیے, اور اپنے جو کہتے ہیں نا کہ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے, مدینہ منورہ کے فضائل تو اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں. ہمارا وقت ختم ہو سکتا ہے مگر مدینہ منورہ کے فضائل پورے کمپلیٹ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، روئے زمین کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے اسماء گرامی یعنی جس کے نام اتنی کثرت سے ہوں جتنے مدینہ منورہ کے نام ہیں۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں میں، سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور آج بھی میرے آقا وہی قیام پذیر ہیں۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں۔
کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج دیکھو مدینے میں گئے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں گئے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ منورہ سے کتنا پیار فرماتے، ہمیں تو پیار ہے نا، ہمارے آقا کو خود کتنا پیار تھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے، مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ جب مدینہ منورہ میں آپ کا قلب مبارک سکون پاتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ پاک میں داخل ہوتے، گرد و غبار اڑتا، صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے چہرے پر کپڑا لگایا، میرے آقا فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ ایسا پیارا شہر جس کی مٹی میں شفا، جس کی فضا جو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں برکت والی، اور کیوں نہ ہو، میرے آقا وہاں موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، یہاں مرنے والے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ ارے مدینہ وہ شہر ہے جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے، اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ حجرہ مبارک اور منبر منور کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر میرے آقا کا وہ مبارک مزار ہے جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ ارے یہاں زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش و کرسی جنت سے بھی افضل ہے۔ یاد رہے کہ مکہ پاک سے کم و بیش 425 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، بس میں جائیں گے تو 6 گھنٹے میں، 7 گھنٹے میں، اپنی گاڑی میں جائیں گے تو شاید 4 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے۔ سارا راستہ درود پڑھتے رہنا، آنسوؤں کو بہنے دینا، اب وہاں جا رہے ہو جہاں جانے کے لیے ساری زندگی تڑپا کرتے تھے، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں تڑپتے
ہوئے کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔
اپنے گناہ یاد کرتے
سرکار کی گلی میں، سمجھے گے ہو نیازی ان کی کرم نوازی، جس دل ہوئے رواں
سرکار کی گلی میں.
درود پڑھتے پڑھتے اشکوں کو بہنے دیجئے گا, تصور جماتے رہیے گا, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. اور جب مدینہ منورہ قریب آ جائے ممکن ہو تو تازہ وضو کیجئے گا. اب روتے ہوئے بلکتے ہوئے مدینہ منورہ میں حاضری ہو, اے کاش رقت بھرا عالم ہو. اور جب مدینہ پاک پہنچ جائے اپنے ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھ دیجئے. دیکھو وہاں بھی جلدی مت کرنا, تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیں. پھر امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ حاجت ہو تو کھا لیجئے, اب تازہ وضو کیجئے, مسواک ضرور ہو بلکہ بہتر ہے غسل کر لیجئے, دھلے ہوئے کپڑے بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس, نیا امامہ شریف وغیرہ زیب تن کیجئے, سرما بھی لگائیے, خوشبو بھی لگائیے, مشک افضل ہے. اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے, آقا کے دربار کی طرف بڑھیے. یہ تصور ذہن میں رکھنا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ آقا, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ آقا, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ. اب گنبدِ خضرا کے جب قریب پہنچے, اے لیجئے وہ سب سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا, خیالوں میں چوما تھا, اب سچ مچ آپ کے سامنے ہے. اشکوں کے موتی اب نچھاور ظاہر کرو, وہ سبز گنبد منبعِ انوار آ گیا. اب سر جھکائے با ادب پڑھتے ہوئے درود, روتے ہوئے آگے بڑھو دربار آ گیا.
آنکھ چوپ گئے خسرا نظارا
سراپا ادب و ہوش بنے, آنسو بہاتے, ارے رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے, ہو سکے تو باب بقی پر حاضر ہوں. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ عرض کر کے ذرا ٹھہر جائیے, گویا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھیے اور ہمتن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی ہوں. اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر عاشق رسول کا دل جانتا ہے. ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان دل سب خیال غیر سے پاک کیجئے, روتے ہوئے آگے بڑھیے. دیکھو ادھر ادھر نظریں نہ گھمانا, نہ ہی مسجد کے نقش و نگار میں گم ہو جائیے, بس ایک ہی تڑپ ہو, ایک ہی لگن ہو, ایک ہی خیال ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہونے کے لیے حاضر ہو رہا ہے. اب اگر مکرو وقت نہ ہو اور غلبائے شوق مہلت دے تو دو رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجئے. اب ادب و شوق میں ڈوبے, گردن جھکائے, آنکھیں نیچی کیے, رونے والی صورت بنائے, بلکہ خود کو بزور رونے پر لاتے, آنسو بہاتے, تھر تھراتے, کپ کپاتے, گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و کرم کی امید رکھتے, آپ کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہ شریف میں حاضر ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد رہے اپنے مزار پر انوار میں قبلہ رو جلوہ فرما ہے, مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہوں گے تو پیارے آقا کی نگاہ بے کس پناہ براہ راست آپ کی طرف ہوگی. ارے یہ بات آپ کے لیے دونوں جہاں میں یہی کافی ہے,
کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اب پیارے آقا کے روضہ انور سے سنہری جالیوں سے چار قدم، چار ہاتھ کی دوری پر اس طرح کھڑا ہو کہ جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہی ادب لکھا کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یقین مانیے آقا، اپنے مزار میں سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے اس طرح زندہ ہیں جس طرح وفات شریف سے پہلے تھے، اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی باخبر ہیں۔ خبردار، اب نگاہیں نیچی کیے عرض کری جائیں، آقا سے اپنے دل کا حال کہے جائیں۔ ارے آقا کو اپنی بات نہیں پہنچائیں گے تو کسے کہیں گے؟ آقا ہی تو ہیں جن کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ارے یہاں اس دربار میں آ گئے ہو جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اب معتدل انداز میں، بڑی آواز میں نہیں، یہاں آوازیں بلند نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو عمل اکارت ہو جائیں، درمیانی آواز میں سلام پیش کریں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ جہاں تک زبان ساتھ دے درود پڑھتے رہنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کرتے رہیں، اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ آقا میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، ایک بھکاری بن کر یہ تصور جمانا کہ آقا کے دربار کے سامنے ایک بھکاری کھڑا ہے اور جھولی پھیلائے آقا سے شفاعت کی خیرات مانگ رہا ہے۔ اپنے آقا سے اپنی شفاعت کی خیرات مانگنی ہے، آقا سے عرض کرنا، آقا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا عشق مانگیے گا، آقا سے ان کی سنتوں پر عمل مانگیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا مانگیے، بار بار ان کے قدموں کی حاضری مانگنا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک بڑا پیارا وظیفہ رفیق المعتمرین میں امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا کہ جو کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریف ایک بار پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کے بعد 70 مرتبہ یہ عرض کرے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، فرشتہ جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ کا سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ تو یہ وظیفہ 70 بار، یہ درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر شیخین کریمین سبحان اللہ، تھوڑا سا دائیں طرف جب آپ آئیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، پھر اس سلام کا طریقہ بھی رفیق المعتمرین رفیق الحرمین میں لکھا۔ مزید تھوڑا دائیں طرف آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، شیخین کریمین کو پھر سلام پیش کریں۔ اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزانہ ہو سکے تو 5 نمازوں کے بعد حاضری دیں، روزانہ جتنی بار آپ کا ذوق ساتھ دے حاضری دیں، سلام عرض کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں، آقا کو اپنے دل کا حال سناتے رہیں۔ اور اس کے بعد میرے بیچے اسلامی بھائیو، اب دن کیسے گزارنے ہیں مدینہ منورہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، مگر آئیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سنہری جالیوں کے سامنے ہمیں سمجھایا ہے کہ پیارے آقا کا روزہ کس طرف ہے، مواجہ کس طرف ہے، آئیے ان مناظر کو ہم دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیا اس وقت یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے، ایک نقشہ بنا ہوا ہے، یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے، اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں چہرہ ہے انور، یہاں نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ بھی عرض کروں گا میں، یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کرے تو پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرہ انور کے سامنے ہے نا، تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے، باقاعدہ اس پہ تالا شریف بھی لگا ہوا ہے، اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے، جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلی حضرت نے, تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا, چہرے انور یہاں ہے, اور اعلی حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے. تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑا ہونا ہے, اور دو گز دور, ہاتھ نہیں لگانا ہے, چومنا نہیں ہے, بلکہ اندازن چار ہاتھ یعنی دو گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے.
اللہ 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 کریم ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. دیکھیں جب جائیں نا تو کتاب میں دیکھ کر سلام نہیں پڑھنا, اب کسی بزرگ کے پاس جائیں اور کتاب میں دیکھ دیکھ کر اسے سلام پیش کریں, یہاں تو دل کے حال سنا جاتا ہے, کچھ یاد کر لیں, یاد نہیں تو بس اپنی زبان میں عرض کرتے جائیں. ایک واقعہ امیر السنت نے لکھا نا, ایک 85 سال کی بڑھیا دربار رسالت میں حاضر ہوئی, ٹوٹی پوٹی انداز میں وہ سلام عرض کر رہی تھی, ایک اور خاتون ان کے پاس آئیں, وہ بڑے اچھے اچھے الفاظ میں سلام پیش کر رہی تھی. اس بڑھیا کا دل ٹوٹ گیا کہ مجھ جاہل, مجھے تو کچھ کہنا نہیں آتا, میں عرض کروں گی کیا سنا جائے گا. گھر آ کر سوئی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ کیوں بایوس ہوتی ہو, کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, تمہارا سلام ہم نے سب سے پہلے قبول کر لیا. وہاں دل دیکھے جاتے ہیں, وہاں رقت دیکھی جاتی ہے, وہاں کنیکشن دیکھا جاتا ہے. آپ اپنی رقت قلبی کو بڑھنے دیجئے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عرض کرنا ہے کرتے رہیے, اپنی مادری زبان میں عرض کیجئے, کوئی بات نہیں, بس آپ کا ذوق اور شوق برقرار رہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب جو دن بچے ہیں مدینہ پاک کے, دن بعض اوقات 8 دن ہوتے ہیں, 9 دن ہوتے ہیں, دیکھیں یہ ضائع مت کیجئے گا. مسجد نبوی شریف میں ایک نماز ادا کرنا ایک حج کے برابر ہے, تو روزانہ 5 حج کا ثواب آپ کما سکتے ہیں سبحان اللہ. تو با وضو ہو کر طہارت حاصل کر کے گھر سے چلیں, مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوب تلاوت قرآن کریں, ذہن نصیب یہ ذہن بنا لیں جن کے لیے ممکن ہو کہ عمرے کے پورے سفر میں ایک قرآن پاک پورا ختم کریں, تو یہ آپ اپنی ترکیب بنائیں. اس کے علاوہ روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک, یہ تو آپ اپنے پر لازم کر لیں اس پورے سفر میں, نیت کریں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اشراک چاش پڑھیں, ابابین پڑھیں, آپ تہجد پڑھیں, یعنی جو مدنی انعامات کا رسالہ ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں, تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ انشاءاللہ عبادت میں ذکر و اذکار میں گزرے گا سبحان اللہ. وہاں ایسی پیاری پیاری زیارتیں ہیں, مکہ پاک میں خوب زیارتیں کریں, مدینہ منورہ میں زیارتیں کریں, اور بالخصوص قبا شریف سبحان اللہ. مسجد قبا وہ ہے جہاں کوئی وضو کر کے طہارت حاصل کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے, اسے مسجد قبا میں 2 رکعت پڑھنے پر عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو روزانہ صبح مسجد قبا چلے جائیں, اشراق چاشت وہیں ادا کر لیں, رات سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیں سبحان اللہ. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد شریف کے پاس آپ کا مزار ہے, اور شہداء احد کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کو سلام عرض کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان مزارات پر جاتے سبحان اللہ, سید الشہداء کی تو کیا بات ہے. تو روزانہ وہاں کی حاضری, تو یہ دن رات ایسا آپ کا معمول ہو کہ عبادت میں گزرے, اور ہے کاش نصیب والوں کو جنت البقیع ملتی ہے, ہے نا, کاش قسمت میرا ساتھ دیتی, موت بھی یاوری میری کرتی, جان قدموں پہ قربان کرتا, اے کاش وہیں قربان ہو جائیں. اور اگر جنت البقیع نہ ملے تو پھر جو مدینے سے واپسی ہو وہ رقت بھری, خوب روتے روتے بلکتے ہوئے, کہ جیسا ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے, اس طرح روتے ہوئے آقا کی بارگاہ سے اجازت لیں, آقا سے پھر عرض کرے کہ یا رسول اللہ جلد عطار کو پھر بلانا, الوداع تاجدار مدینہ, اس طرح روتے ہوئے واپسی ہو. دیکھیں یہ پورا سفر عشق و مستی کا سفر ہے, وہاں با ادب رہیے گا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ سے الجھیں گے, کچھ لوگ آپ کو کچھ ایسی باتیں کریں گے جو آپ کو غصہ دلائے گی, لڑنا نہیں ہے, الجھنا نہیں ہے, کیا پتا آزمایا جا رہا ہو, ٹیسٹ کیا جا رہا ہو, آپ کو کھانا کم ملے گا, آرام کم ملے گا, انتظام میں ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو, جو بھی ہو. شروع میں عرض کیا تھا پورے سفر میں ایک بات ذہن میں رکھنا, میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرما.
میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار پہ تن جان فدا سرکار پہ تن جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔